عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں اور منجی عالم بشریت حضرت حجت کی خدمت میں روزہ ولادت سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد. اور میں ان تمام علماء کا جو یہاں حاضر ہیں، مولانا سیدین صاحب قبلہ اور مولانا آغا منور صاحب اور خاص طور پر برادر عزیز فراست صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج سے الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہفتہ وحدت کا آغاز کر سکیں اور یہاں سے ملت اسلامیہ کو پیغام دے سکیں. اور اللہ نے ہم پر لطف کیا کہ یہ سال ہم میلاد باسعادت منانے کے لیے زندہ ہیں، تو ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس سال اس مسعود دن کا ادراک اور آج کا یہ دن منانے کی ہمیں توفیق ملی ہے کہ آج پورا عالم اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منا رہا ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سب اظہار ہے محبت کا. لیکن محبت کے اظہار میں، اظہار عقیدت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یہی اصل مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے. یہ جو وحدت کی بات کی جا رہی ہے یہ اصل میں یہ تاکید ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وحدت نہیں پائی جاتی، وحدت ایجاد کی جا رہی ہے، وحدت قائم کی جا رہی ہے. اس لیے کہ جو لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وحدت ایجاد کی جاتی ہے، جو لوگ پہلے سے متحد ہوں ان میں کیا وحدت ایجاد کی جائے گی. یعنی تحصیل حاصل جو ہے وہ محال ہے. جو چیز حاصل ہو چکی ہے اسے کیا آپ حاصل کریں گے؟ آپ کیا وحدت کی بات کریں گے؟ کیا وحدت نہیں پائی جاتی ہے مسلمانوں میں جو عالم اسلام کے تمام علماء مل کر ان میں وحدت ایجاد کریں گے؟ وحدت اور مسلمانوں کے درمیان میں ہمدلی اور محبت ایجاد کرنا یہ علماء اسلام کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اللہ محبت ایجاد کرتا ہے، اللہ مومنین کے دل میں محبت ایجاد کرتا ہے. اس ایمان کی بدولت جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ اسلام کی دولت سے جب نوازے گئے تو آپس میں اس طرح سے بھائی چارگی ایجاد ہوئی کہ انما المؤمنون اخوہ کہا گیا کہ مومنین آپس میں سگے بھائی ہیں. اخوان المسلمین ہم نے بنائی ہے، اللہ نے ہمیں اخوہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سگا بھائی بنایا ہے. اخوان میں پھر بھی دوری پائی جاتی ہے لیکن اخوا میں دوری نہیں پائی جاتی. یعنی اختلافات ہم نے ایجاد کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اختلاف نہیں آیا ہے، اللہ نے ہمیں متحد کیا ہے. اب اسلام کے مزاج میں، مسلمانوں کے مزاج میں فاصلہ قائم ہو گیا ہے. یہ فاصلہ دور کرنا ہر سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ فاصلے ہم نے ایجاد کیے ہیں، یہ اسلام کے طرف سے نہیں آئے ہیں. اختلافات اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں ہم کو دیے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ اختلافات ہمیں نہیں دیے گئے ہیں. نبی ہمیں اختلاف کا درس نہیں دیا تھا مسلمانوں کو، جو آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، یہ رسول کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمانوں کے درمیان میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، یہ اختلافات ان کی نفسانی کشمکش کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ ان کے اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایثار و قربانی کا درس بھول چکے ہیں، ہم رواداری کا درس بھول چکے ہیں. جیسا کہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ سب سے اہم چیز رواداری ہے، دین سے جو ایک عام انسان سیکھتا ہے وہ رواداری ہے، وہ آپس میں الفت ہے، وہ آپس میں محبت ہے. لوگوں کو دین کی ضرورت کیوں پڑی، دین کی ضرورت کیوں ہے آج لوگوں کو؟ آج لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، آج لوگ جو ہے مایوس ہیں، آج لوگ افسردہ ہیں، آج لوگ اپنی زندگی کے مقصد سے ناشنا ہیں، تو وہ دین میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دین میں سکون چاہتے ہیں، دین میں اطمینان چاہتے ہیں، کیونکہ دین کے اندر محبت ملتی ہے. انہیں اپنے اتنے سارے بھائی انہیں ملتے ہیں، اتنی محبتیں انہیں ملتی ہیں، اتنے ان کے رشتہ دار ملتے ہیں. دین میں سے جو آدمی الگ ہو جاتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، وہ اسے شیطان اٹھا لے جاتے ہیں، اسے جنات اٹھا لے جاتے ہیں، اسے غیر خدا کی طاقتیں اسے گھیر لیتی ہیں، جو اسلام سے، دین سے دور ہو جاتا ہے. دین انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، توڑنے کے لیے نہیں آیا. ماں برائے وصل کردہ نامدین، نہ برائے قطع کردہ نامدین. ہم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگوں کو اطمینان بخشنے کے لیے آئے ہیں. آج اگر لوگ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے اپنے رویے کی وجہ سے، یہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، تو ہم کہاں یہاں آ کے پھنسے؟ کوئی عقل مند انسان کیا مسلمان ہونا پسند کرے گا؟ وہ مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی سچائی کو دیکھ کر. اس لیے کہ اسلام انسان کی فطرت کی اولین ضرورت کا نام ہے. انسان اگر اس کی فطرت سالم ہے تو وہ بغیر اسلام کے نہیں رہ سکتا. جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی بھی عقل مند انسان اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اسلام انسان کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی نہیں. شاید مسلمانوں کو اسلام راس نہیں آ رہا ہے. جب مسلمانوں کو اسلام راس نہیں آتا ہے تو مسلمان کفر کے دامن میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ کافروں کے دلوں میں نور ایمان ڈال دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ حضور پاک کے حلقے میں تھے جنہیں منافقین کہا گیا؟ یہ عبداللہ ابن ابی کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والا اور آپ کے بد پیچھے آپ کی نقل اڑانے والا، یہ بھی حلقہ اسلام میں تھا، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کر اظہار اسلام کر رہے ہیں، یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر جاگزی ہو چکا ہے، یہ صرف زبان سے اظہار اسلام کر رہے ہیں، یہ منافق ہیں. ان کے چہروں سے نقاب الٹی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات ہضم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج سالم نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, ہم آج رحمت کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں ان تمام ایام میں جو 12 سے 17 ربیع الاول تک ہے, یہ در حقیقت ہم میلاد کے اور نبی پاک کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ اس سے حضور کی عظمت میں نہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کے نقش پا کو واضح کریں تاکہ ہمیں چلنے کے لیے آسانی ہو. عظمت نبی ہمارے ماننے سے نہیں بڑھنے والی ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خلق عظیم پر خود فائز کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے, پوری دنیا انسانیت مل کر بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرے تو ان کی عظمت میں چار چاند لگنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہماری شرافت, ہماری انسانیت اور ہماری اپنی حقیقت میں اضافہ ہوگا اور اپنی شان میں اضافہ ہوگا. ان کے ذکر کرنے سے ہم کو شرف ملتا ہے, ان کو بزرگی اللہ عطا کرنے والا ہے. اس لیے کہ کمزور لوگ کسی کو کیا قوت دے سکتے ہیں؟ قوت وہ دے سکتا ہے کہ جو مغزل قدرت ہے, کہ جو مغزل قدرت ہے, قدرت دینے والا اللہ. آپ دیکھیں ساری دنیا کے لوگ مل کر, تمام بندگان خدا مل کر اللہ کی مدح کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ ہماری نسلی شرافت کا پتہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تو اس کی ذات کو محمود کہا جاتا ہے. محمود وہ ہے جس کی مدح کی گئی ہو, لیکن محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہو. یعنی بندے کی کمالات میں اللہ کی ثنا پوشیدہ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو محمد کہہ رہا ہے تو جو کچھ خوبیاں ذات مصطفیٰ میں نظر آ رہی ہیں وہ شان کردگار ہے, شان پروردگار ہے کہ جو آئینۂ مصطفیٰ میں جلوگر ہے. اللہ کی سماعت, اللہ کی بصارت, اللہ کی عظمتیں اگر دیکھنا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں کہ آپ آئینہ ہیں, آپ اس میں غنی کا پیکر ہیں, آپ اس میں غفار کا پیکر ہیں, اسماء الہیہ آپ کی ذات میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی مدح انسان کرے اسے محمود کہا جاتا ہے, اور جس کی مدح و ثنا خود پروردگار عالم کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. صلوات و سلام. معرفت کا حصول بہت ضروری ہے. جب ہم رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. بھیجنے والا کون ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جائے. وما ارسلناک, ارسلنا ہم نے بھیجا, ہم نے نہیں بھیجا مصطفیٰ کو مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بھیجنے والا کون ہے, جس کو بھیجا وہ کون ہے, جس مقصد سے بھیجا وہ مقصد کیا ہے؟ تین باتوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ کس نے ہمیں ہمارے پاس بھیجا ہے رحمت بنا کر. کوئی نفس اس کی ذات میں کیسے مل سکتا ہے جس کو سبحان و تعالیٰ نے بھیجا ہو. تصویر مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا, اس لیے کہ یہ تصویر خود کردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلق تو بے یدیا, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ ذات مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے دست جلال اور دست جمال دونوں سے بنایا ہے. آدم کو بھی بنایا اس نے دونوں ہاتھوں سے, نوح کو بھی بنایا دونوں ہاتھوں سے, لیکن مصطفیٰ وہ آخری تصویر ہے. اس کے بعد پھر کوئی تصویر بنائی نہ گئی. پہلی تصویر بھی یہی ہے, آخری تصویر بھی یہی ہے. هو الاول و هو الاخر کا اگر جلوہ دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ میں دیکھ. اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق بھی مصطفیٰ ہے, اور شافع محشر بھی مصطفیٰ ہے, آغاز بھی مصطفیٰ ہے، انجام بھی مصطفیٰ ہے. تو عزیزان گرامی، بھیجنے والا وہ ہے اور جس کو بھیجا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں کوشش یہ کرنی چاہیے ہے، وہ قلب نورانی ہو جاتا ہے. تو جس کے قلب پر پورا قرآن نازل ہوا ہو، اس قلب کی نورانیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اصحاب تعریف کریں، اہل بیت تعریف کریں، کمال نہیں ہے. زوجہ اگر کسی شوہر کی تعریف کرے تو کمال ہے. جب ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے مصطفیٰ کو کیسے پایا، تو کہا قلوبہ قرآن. میں نے مصطفیٰ کے اندر یہ کمال دیکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو مجسم دیکھا ہے تو نبی کے وجود میں دیکھا. ساری آیتوں کو اگر پیکر عطا کر دیا جائے، قرآن کو اگر روح عطا کر دی جائے، تو اس روح کو روح مصطفیٰ کہتے ہیں. روح توریت موسیٰ ہے، روح انجیل عیسیٰ ہے، روح زبور داؤد علیہ السلام ہے، تو روح قرآن مصطفیٰ ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، روشنی ہو لیکن چوری کی نہ ہو. لائٹ لگائیں آپ، اظہار عقیدت کریں آپ، لیکن شریعت کے دائرے میں. کوئی چیز حرام اگر ہو تو پھر وہ تعلیمات نبی کے خلاف ہوگا. تو آپ تعلیمات محمد مصطفیٰ کو رون کر جشن مصطفیٰ کیسے منائیں گے؟ لوگوں کو اذیت پہنچا کر، راہگیروں کو اذیت پہنچا کر جشن مصطفیٰ کیسے منائیں گے؟ مصطفیٰ تو رحمت بن کر آئے تھے، آپ لوگوں کے لیے زحمت کیوں بن رہے ہیں؟ آپ راستہ چلنے والوں کو راستہ دیں، ان کے لیے رحمت بنے. کوئی بیمار اگر بیمارستان تک جانا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے وسیلہ رحمت بنے. اگر کوئی راہ بھٹک گیا ہے مسافر، تو اس کو اس راستے تک پہنچائیں، اس منزل تک پہنچائیں. یہ ہے پیروان مصطفیٰ کا کام. خوشی کا اظہار کریں، تعلیمات پر عمل کر کے اظہار کریں خوشی کا. تعلیمات کو رونگ کر خوشی کا اظہار بے معنی ہے، یہ بے عقلوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام نہیں ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو عمل پر عمل پیرا ہو کر. آپ بتائیے، کیا جناب سلمان، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمار، کیا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت نہیں مناتے تھے؟ ہر روز مناتے تھے. نبی کی آمد کو کوئی دن بھولا نہیں ہے. ارے رحمت کا جشن ایک دن نہیں، سال بھر منانے کا کام ہے. کسی بھی دن ہم نے آمد مصطفیٰ کو بھلا دیا تو سمجھیے ہمارے گھر ویران ہو. اگر مصطفیٰ ہمارے گھروں سے چلے جائیں تو گھر ویران ہو جائیں. نبی اگر ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغوں سے، اسی لیے کہا گیا کہ ہر روز تلاوت قرآن کرے. تلاوت قرآن ہر روز کرنا یہ عقیدت کا اظہار ہے کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کی تعلیمات کو بھولا نہیں ہے، جو آپ نے کتاب دی تھی اس کتاب کی ہر روز تلاوت کر رہے ہیں. یہ میلاد کا جشن ہے، یہ میلاد کی یاد ہے. میلاد کی یاد کون نہیں مناتا ہے؟ یہ جھوٹا الزام ہے. جو قرآن پڑھتا ہے وہ جشن میلاد مناتا ہے، جس نے قرآن کو بند کر کے تاک کی زینت بنا دیا وہ دشمن میلاد ہے. میلاد کا دشمن وہ نہیں ہے کہ جو لائٹ نہ لگائے، دشمن میلاد وہ ہے جو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کو ختم کر دے. تلاوت قرآن نورانیت عطا کرتی ہے، جو دلوں کو منور کر دے. جو دلوں فضاؤں کو منور کرنا آسان ہے، دلوں کو منور کرنا مشکل ہے. حکومت بھی برقی روشنی دے سکتی ہے، تو کیا وہ میلاد میں شریک ہیں؟ وہ لوگ محروم ہیں جو تعلیمات نبی سے محروم ہیں. ہمیں نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمان اگر سیرت نبی پر متحد ہو جائیں، دیکھیے ذات نبی پر کس کو اختلاف ہے آپ بتائیں؟ جب نبی کی ذات پر تمام فرقوں کو متحد ہیں، لیکن ذات نبی پر اتحاد ہونے کے باوجود پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اختلافات اظہار سلیقے کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم نے اظہار عقیدت میں فرق پیدا کر لیا ہے. کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اظہار عقیدت ایسی منانی چاہیے، کھانا کھلانا یہ اظہار عقیدت ہے، جو نہیں کھلائے ان سے اختلاف شروع ہو جائے. اظہار عقیدت پھول پہنانا ہے، جو پھول نہ پہنے اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں یہ رسوماتی اختلاف ہیں، یعنی رسم و رواج نے آ کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ایجاد کیا ہے. در حقیقت تعلیمات مصطفیٰ میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. سارے مسلمان قرآن پر متحد ہیں، سارے مسلمان نبی کریم کی ذات میں متحد ہیں. در حقیقت مسلمان سمجھ لیں کہ ان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، ایجاد کروائے گئے. یہ ایجاد علماء کی وجہ سے ہوئے ہیں، جس کی طرف شاہد مرزا صاحب یہاں پر آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ علماء سو نے مسلمانوں کے درمیان میں اظہار عقیدت کے نام پر رسومات کی دیواروں کو کھڑا کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا ہے. جب مسلمانوں کا شعور بیدار ہوگا تو پھر وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل جائیں گے. نبی کریم کو مدینے والوں نے مکہ کیوں بلایا تھا؟ اس لیے کہ اوس و خزرج کے قبیلے صدیوں سے آپس میں لڑا کرتے تھے اور اختلافات کیا کرتے تھے. اپنے اختلافات سے عاجز ہو کر نبی کریم کو دعوت دی تھی، کیونکہ انہیں اس وقت معلوم تھا کہ اگر ہمارے اختلافات کو کوئی ذات ختم کر سکتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کے آنے کے بعد قوموں میں اختلاف نہیں ہوا. اختلاف در حقیقت نبی کریم سے دشمنی ہے. مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا نبی کریم کی تعلیمات کو روندنے کے برابر ہے، عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کے برابر ہے. اگر نبی کریم کے مولود کے دن اگر جشن منانا ہے تو آپس میں گلے مل کر، آپس میں رواداری قائم کر کے، آپس میں محبت ایجاد کر کے اس طرح سے اظہار عقیدت کریں. اظہار عقیدت ایسے کریں کہ نبی خوش ہو جائیں، نبی راضی ہو جائیں. ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں چاہے نبی خوش ہوں یا نہ ہوں. اپنے ہی خاندان والوں کو دیکھ پکا کے کھلا لینے سے نبی خوش ہونے والے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ جب دیر چڑھاتے ہیں تو شیعوں کو دعوت دیتے ہیں، اہل سنت دیر چڑھا رہے ہیں تو اہل سنت کو دعوت دے رہے ہیں. در حقیقت یہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک فرقہ دیر چڑھائے، دوسرے فرقے والوں کو کھلائے، تاکہ دونوں کے درمیان محبت ایجاد ہو سکے. نبی اس وقت خوش ہوں گے جب تمام کے تمام فرقے آپس میں متحد ہوں گے. جو اتحاد کرانے والے ہیں ان سے نبی خوش ہیں، اور جو اختلاف پھیلانے والے ہیں ان سے نبی نا ناراض ہے. یہی ہے رحمت للعالمین کا فلسفہ. میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. رحمت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کو قبول کرے. نبی تو رحمت ہے اپنی جگہ پر, لیکن کون لوگ ہیں جو نبی کی رحمت کو قبول کرتے ہیں, اور کون لوگ وہ ہیں جو رحمت للعالمین کی رحمت کو قبول کرنا نہیں چاہتے, یا قبول کرتے ہیں تو ناراضگی کے ساتھ. انہیں تعلیمات نبی ہضم نہیں ہو رہے ہیں, انہیں قرآن کی آیتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا, یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو, یہ نمازوں سے بھاگ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے زکات دو, یہ زکات دینا نہیں چاہتے. قرآن کہہ رہا ہے امر بالمعروف کرو, یہ امر بالمعروف کے نام پر یہ برائیوں کو پھیلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رحمت سے مستفید نہیں ہو رہا ہے, یہ رحمت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, مسلمان رحمت للعالمین کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے. اس وقت مسلمان یقیناً مسلمان کہنے کے لائق ہوگا جب وہ رحمت للعالمین سے مستفید ہوگا اور رحمت کی قدر کرے گا. رحمت نعمت ہے. نعمت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے یہ رحمت آئی تھی اس کو اسی چیز میں استعمال کیا جائے. نبی کریم نے جو کہا تھا اگر اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو ہم رحمت کی قدر کر رہے ہیں, اور اگر نبی کی تعلیمات کا ہم انکار کر رہے ہیں تو ہم رحمت کا انکار کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں رحمت نہیں چاہیے. روایت میں ہے کہ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے. جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ یہاں سے رحمت للعالمین کا گزر ہونے والا ہے تو جہنمی پکار کے کہیں گے کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے. تو جو لوگ رحمت سے دور ہیں وہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں, کہ جو مصطفیٰ کی قدر نہیں کرتے, جو نبی کریم کا احترام نہیں کرتے, وہ ان کے سارے اعمال اکارت ہو جانے والے ہیں. صرف وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو ادب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, احترام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں. تو عزیزان گرامی, نبی کریم رحمت ہے. جیسے بارش رحمت ہے, نازل ہوتی ہے تو کسی کا مکان ایرے غیرے کا مکان نہیں, کہ اپنوں پہ بھی برستی ہے غیروں پہ بھی برستی ہے. رحمت اپنا پرایا نہیں دیکھتی, مسلمان اور کافر کا مکان بھی نہیں دیکھتی, چمن اور گھور بھی نہیں دیکھتی, کوئی چیز رحمت نہیں دیکھتی. رحمت برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے, کچرے کے ڈھیر میں بھی برستی ہے, چمن میں بھی برستی ہے. بارش جب برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے, لیکن اس کے اثر الگ الگ ہوتے ہیں. بارش جب رحمت بن کے نازل ہوتی ہے, یہ بارش کے قطرے جب صدف پہ گرتے ہیں تو موتی بن جاتے ہیں, جب کلیوں پہ گرتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں. یہی بارش کا قطرہ جب سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. اور بدبو پہ یہ کچرے پہ اگر یہ بارش گرتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا. ظرف پاک ہوگا اثر پاک ہوگا, ظرف نجس ہوگا تو اثر بھی نجس ہوگا. رحمت کا قصور نہیں ہے. نبی کریم رحمت بن کر سب کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کے لیے بھی, کفار کے لیے بھی. لیکن جو قبول کر لے اسے مسلمان کہا جاتا ہے, جو انکار کر دے اسے کافر کہا جاتا ہے. رحمت تو سب کے لیے ہے, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھی. انسانوں میں فرقے نہیں دیکھے, مذہب نہیں, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. لیکن جن کے دل پاک تھے وہ مقام ارتقاء اور مقام معراج تک پہنچ گئے. جن کے دل پاک تھے وہ سلمان بن گئے, ابوذر بن گئے, مقداد بن گئے, عمار یاسر بن گئے, بلال حبشی بن گئے, اویس قرنی بن گئے, اور جن کے دل پاک نہیں تھے، کوئی ابو لہب بن گیا، کوئی ابو جہل بن گیا، تو رحمت کا قصور نہیں ہے، ظرف کا قصور ہے. ظرف پاک ہوگا اثر پاک، ظرف نجس ہوگا تو اثر بھی نجس ہوگا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات کو اپنائیں، نبی کریم کی سیرت کو اپنائیں، اور سیرت کی ضرورت ہے. سیرت کے لیے ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو در حقیقت سیرت نبی کی ضرورت ہے. سیر کہتے ہیں تاریخ کو، سیر کہتے ہیں رفتار کو، سیرت کہتے ہیں نوع رفتار کو. نبی اٹھتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی بیٹھتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی سوتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی جاگتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی جہاد کرتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی روزہ رہتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی نماز پڑھتے تھے یہ تاریخ نے لکھا، نبی ثقافت کرتے تھے یہ تاریخ نے لکھا. لیکن مسلمانوں کو اس وقت تاریخ سے زیادہ سیرت کی ضرورت ہے. اور سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا جو میں اب کہہ رہا ہوں، یعنی سیرت کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ نبی عبادت کیا کرتے تھے، نبی نماز پڑھتے تھے، نبی روزہ رہتے تھے، نبی ثقافت کرتے تھے. یہ نہیں لکھا کہ نماز نبی کیسے پڑھتے تھے، نبی رواداری کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، نبی اٹھتے تو کیسے اٹھتے تھے، نبی بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے تھے، نبی سوتے تو کیسے سوتے تھے، نبی کھاتے تو کیسے کھاتے تھے، نبی ایثار کرتے تھے تو کیسے ایثار کرتے تھے، نبی جہاد کرتے تھے تو کیسے جہاد کرتے تھے، کس طرح جہاد کرتے تھے. مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو جہاد یاد رہ گیا، نبی کیسے جہاد کرتے تھے بھول گئے. مسلمانوں کو یہ یاد رہا کہ نبی نماز پڑھتے تھے لیکن کیسے نبی نماز پڑھتے تھے یہ مسلمان بھول گئے. نبی امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نبی تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن نبی کیسے تبلیغ کیا کرتے تھے، کیسے امر بالمعروف کیا کرتے تھے یہ مسلمان بھول گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں. اگر سارے مسلمان نبی کی بات کو سنیں تو پھر اختلاف کہاں رہے گا آپ بتائیں. اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی سارے مسلمان عمل کر لیں تو پھر یہ اختلافات کہاں ملیں گے. مسلمان مسلمان کو دیکھ کر منہ کھلا رہا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، اس پر اگر مسلمان عمل کر لے تو پھر اختلاف کہاں رہے گا. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ نہ کھلا لیا کرو. لیکن مسلمان مسلمان کو دیکھ کر اجنبی بن رہا ہے، یعنی اسے کلمے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اسے اس بات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. یہ اہل قرآن ہیں، یہ اہل کعبہ ہیں، یہ اہل قبلہ ہے، یہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ. اگر تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو نبی کے ہر کلمہ گو سے محبت ہوتی. اگر نبی سے محبت ہے تو ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے پھر محبت کیوں نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو دیکھ کے منہ مت کھلا لیا کرو. وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضَ مَرَحًا، زمین پر جو ہے وہ اکڑ کے مت چلو. اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے تواضع اختیار کرے گا تو پھر اختلاف باقی رہے گا. اختلاف اس عقل کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں تم چھوٹے مسلمان ہو، ہم ہدایت یافتہ مسلمان ہیں تم گمراہ مسلمان ہو. اگر تمہارا بھائی گمراہ ہو گیا ہے تو تمہیں اس کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے. لا یذکر قوم من قوم عسى یکون خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی خاندان کسی خاندان کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، یہ اہتمام تو دو. یہ اہتمام کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے جس کی ذات میں، جس کے نفس میں تواضع ہوتا ہے، ان کے ساری ہوتی ہے. تم دوسرے پر الزام لگاتے ہو اپنے پر نہیں. آپ کو دوسرے کا کپڑا نظر آ رہا ہے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے. جو لوگ اپنے اعمال سے غافل ہو کر دوسرے بھائی کی برائیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. باقاعدہ تلاش کیا جا رہا ہے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفید لباس پہ کہیں دھبا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن جھانک جھانک کے بغلیں دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی دھبا تو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تجسس کر رہے. ولا تجسسو, تجسس مت کرو, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. تم بدگمانی مت کرو. سارے اختلافات بدگمانیوں کی وجہ سے. ان بعض الظن اسم, کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, یہ گناہ ہیں. تو جب تک ہم آپس میں بدگمانی نہیں چھوڑیں گے, اخلاقی کمزوریاں, دیکھیے اتحاد ہمارے یہاں ہے, پیش اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں. اگر یہ اخلاقی کمزوریاں نہ ہوتی تو کیا ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوتے آج؟ ہرگز نہیں. یہ در حقیقت مسلمان تعلیمات سے دور ہو گیا ہے, قرآن سے دور ہو گیا ہے, عظمت نبی کا انکار کر رہا ہے. صرف زبان سے اظہار عقیدت ہے, لیکن عمل میں عقیدت کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. اس وقت اگر مسلمان نہیں سمجھے گا تو اس کا نام بھی داستانوں سے ختم ہو جائے گا. اب جب کہ ہم اقتدار کھو چکے, جس زمانے میں ہمارے پاس اقتدار تھا اس وقت اتنے شدید اختلافات ہمارے پاس نہیں تھے. آج ہم جب کہ کمزور ہو چکے ہیں, کمزور لوگوں کو اس طرح سے نہیں لڑنا چاہیے آپس میں, لیکن در حقیقت یہ بے عقلی کی وجہ سے. اگر مسلمان عقل مند ہوتا تو پھر یہ دہشت گردی وجود میں نہ آتی. میں فراست صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے, اس لیے میں ان سے خواہش کروں گا کہ میری بات میڈیا تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ جو دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے, یہ دہشت گردی در حقیقت پاگل پن کا نتیجہ ہے. کہ مسلمان اگر دہشت گرد بنا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کس غیر مسلمان کا اس نے گھر اجاڑا ہے. مسلمان اگر قاتل ہے تو میں کہتا ہوں مقتول کون ہے. اگر مسلمان مار رہا ہے تو مار کس کو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں. اگر مسلمان غیر مسلمان کو مارے تو میں اسے دہشت گرد تسلیم کر لوں گا. پورے دنیا کے میڈیا تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ مسلمان دہشت گرد ہو تو دلیل لے آؤ کہ کب مسلمانوں نے غیر مسلمانوں کی دنیا اجاڑی ہے, کب یہود و نصارہ کی بستیاں اجاڑی ہیں, کتنا نقصان دہشت گردی سے یورپ اور امریکہ کو ہوا ہے, اور کتنا نقصان خود افغانستان کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے, عراق کو ہوا ہے, لبنان کو ہوا ہے, ایران کو ہوا ہے. دہشت گردی کس پر ہو رہی ہے؟ جو اپنے ہی گھر میں چوری کر لے اس کو چور کہا جائے گا یا بے وقوف کہا جائے گا؟ اپنے ایک جیب سے چرا کر دوسرے جیب میں بھر لے آدمی پیسہ, اس کو چور کہا جائے گا؟ جو انسان اپنے ہی بیٹے کا قتل کر دے تو اسے قاتل کہا جائے گا, دہشت گرد کہا جائے گا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر دے تو اسے دہشت گردی کہا جائے گا؟ مسلمان دہشت گرد ہے تو کہاں کر رہے ہیں دہشت گردی؟ مسلمانوں ہی کے خلاف کر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کہاں دہشت گرد ہیں؟ مسلمان مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انہیں پاگل کس نے کیا ہے؟ یعنی غیر اسلامی ممالک متحد ہو کر, یہود و نصارہ مسلمان ہو کر کچھ مسلمانوں کو پاگل پن کا انجیکشن دے رہے ہیں, اور یہ پاگل دیوانے اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. یہ کہا گیا کہ یہ لوگ چونکہ وہابی ہیں اس لیے شیعوں کو مار رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پشاور میں قتل عام ہوا بچوں کا, تو یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے یہ کس طریقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس جرم میں قتل کیے گئے ہیں؟ کیا اس کے اندر خود وہابیوں کے بچے نہیں تھے؟ کیا اس میں خود سنیوں کے بچے نہیں تھے؟ لیکن پشاور میں جو بچے مرے اس پر دنیا نے افسوس کے آنسو نہیں بہائے ہیں, اور دنیا نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ دہشت گرد کون تھے. یہ دہشت گرد نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, بلکہ یہ اسلام کے دشمن ہے, یہ انسانیت کے دشمن ہے. ان کو انسانیت کا دشمن بنانے والے کوئی اور ہے, مسلمان نہیں ہے. تعلیمات اسلامی کا مذاق اڑانے کے لیے دہشت گردوں کو وجود میں لایا گیا ہے کہ تاکہ تم جب کہو کہ رواداری کی بات وہ کہیں گے تمہارے اندر رواداری کہاں ہے, تمہارے اندر تو دہشت گردی ہے, تم تو خود اپنے ہی بھائیوں کا قتل کرتے ہو. جو خود اپنے آپ کو مار لے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا بلکہ وہ پاگل ہوتا ہے, وہ دیوانہ ہوتا ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. تعلیمات مصطفیٰ علاج ہے ملتوں کا, تعلیمات محمد علاج ہے ملتوں کو متحد ہونے کا. ایسا پیغام دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں دیا ہے, مذہب مصطفیٰ نے نہیں بنایا ہے, مصطفیٰ اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہے, لیکن معمولی بندہ نہیں ہے, ایسا بندہ ہے کہ جس کی حبیت الہیہ سے رشتہ ہے, وہ بندہ ہے جس پر بندگی ناز کرتی ہے, ایسا بندہ ہے کہ جس پر قدرت ناز کرتی ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے خود اپنے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے کہ مصطفیٰ کو میں نے بنایا ہے. عظمت پروردگار کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے مصطفیٰ. ایسا کردار کسی نے بھی نہیں پیش کیا. جنہوں نے کچرا پھینکا تھا ان کی تیمارداری مصطفیٰ نے کی تھی, تیمارداری اس کی تھی جو مسلمان نہیں تھا. کافر بڑھیا کی تیمار داری جو کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جو اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ دے وہ دشمن مصطفیٰ ہے. دہشت گردوں پر کو یہ کہہ دو کہ یہ دشمن مصطفیٰ ہیں, یہ غلامان مصطفیٰ نہیں ہو سکتے. یہ نبی کا نام لے کے نبی کو بدنام نہ کریں. اگر یہ نبی کے چاہنے والے ہیں تو کافروں کی عیادت کریں. اسلام تب پھیلے گا. اور معلوم ہے دنیا کو کہ اگر کردار مصطفیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم کو مسلمانوں کی غلامی کرنی پڑے گی, ہم کو غلامی کرنی پڑے گی. آج یورپ کا اخلاق دیکھیے, آج امریکہ کے مسلمانوں کا یہ ظاہری نمائش ہے ان کی سوسائٹی. حقیقت میں کوئی رواداری یورپ اور امریکہ میں نہیں پائی جاتی, ظاہری دکھاوا ہے, جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. ایثار جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ بتائیں, قربانیوں کا جذبہ جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ بتائیں. میں پوری دنیا کو یہ چیلنج تمام مذاہب کے خطاب کر کے میں کہہ چکا ہوں کہ کربلا کسی بھی دین میں نہیں پائی جاتی, نہ دین مجوس میں, نہ دین ہنود میں, نہ دین مسیحی میں, نہ دین یہود میں, نہ کوئی دین ایسا نہیں ہے دنیا کا کہ جس کے اندر کربلا پائی جاتی ہے. کربلا اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جس ذات کو اپنے دین پر ایمان نہ ہو, اپنے نبی کی سنت پر ایمان نہ ہو, وہ اپنے نبی کی سنت کو بچانے کے لیے اپنے کلیل جوان کی قربانی نہیں دیتا ہے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ کربلا ہمارے لیے افتخار ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ جس خدا پر شک ہو, جس دین پر شک ہو, جس نبی پر شک ہو, اس کی خاطر انسان اپنے بچوں کی قربانیاں نہیں پیش کر دیتا. یہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. دنیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایسا کردار دنیا کا کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا. ماموں کے لیے بھانجے قربان ہو رہے ہیں. کربلا کے میدان میں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ علی اکبر کی ماں کون ہے, اس لیے کہ جو ماں ہے ان سے زیادہ پھوپھی چاہتی ہے, پھوپھی ماں سے زیادہ اپنے بھائی کے بچوں کو چاہتی ہے. ایسا کردار, ایسی رواداریاں آپ کہاں بتائیں گے, کس سوسائٹی میں آپ بتائیں گے, کس سوسائٹی میں آپ کو زینب کبرا ملیں گی, کس سوسائٹی میں آپ کو علی اکبر ملیں گے, کس سوسائٹی میں آپ کو قاسم ملیں گے, کس سوسائٹی میں آپ کو امام محمد ملیں گے. بچے ایسے جو ماں باپ کی بات پر اتنا عمل کرنے والے, زوجہ ایسی, بہن ایسی, بھائی ایسا, بھتیجے ایسے, ایسی سوسائٹی کون پیش کرے گا دنیا میں. ایسی بہترین سوسائٹی اسلام دے سکتا ہے, تعلیمات مصطفیٰ دے سکتے. امام حسین کی قربانیاں سنت نبی کو بچانے کے لیے ہوئی تھیں. اگر امام حسین کی قربانیاں اگر آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں تو آپ تعلیمات نبی کو بچائیں. آج مسلمان رونگ رہا ہے مصطفیٰ کی تعلیمات کو, خود مسلمان اسلامی تعلیمات کا گلا گھونٹ رہا ہے. کاش سارے مسلمان متحد ہو کر نبی کی تعلیمات پر کم سے کم انہیں اتنا تو شعور ہوتا کہ کم سے کم یہ ترس کھاتے اپنے دین پر کہ ہمارا دین کس طرح بدنام ہو رہا ہے, ہمارا دین کس طرح سے لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا ہے. کبھی اپنے دین کے بارے میں اگر ان کو ترس آ جاتا تو آج یہ مسلمانوں کی کیفیت نہ ہوتی. یہ لوگ انسانیت سے گر گئے ہیں, جنہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے، جو دوسروں کو قتل، بے گناہوں کو قتل کر دے، معصوم بچوں کو قتل کر دے، معصوم بچوں پر جس کو رحم نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے. مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ انسان، آدمی زاد انسان بننے سے پہلے مسلمان بن گیا ہے، انسان اسے پہلے بننا ہوگا، مسلمان بعد میں بننا پڑے گا. مسلمان بننے سے پہلے مومن بن گیا ہے، مومن بننے سے پہلے جنتی بن گیا ہے، اس وجہ سے مشکلات پیدا. اسے کسی نے باور کرا دیا ہے کہ تم جنتی ہو، تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنتی ہو، تم بہشتی ہو. عزیزان گرامی، مسلمانوں کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو مسلمانوں کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آخر میں اپنی طرف سے